الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق بزرگو، عزیز دوستو، یہ ہم سب کے لیے خوشی اور مسرت کے دن قریب آئے ہیں. رمضان المبارک کی آمد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور تعلیم ایسی ہے کہ ہم بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ رمضان کا انتظار کریں، اس کی دعائیں کریں، دل و دماغ کو اس کے شوق سے پہلے سے بھر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے ہی برکت کی دعا کرتے تھے، رجب سے ہی گویا رمضان کی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ یہ 2 مہینے بھی ایسے گزریں، رجب کا بھی شعبان کا بھی، کہ جو برکت والے ہوں. برکت والے ہوں کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی عبادات کی تیاری ابھی سے ہو جائے، کیفیت ابھی سے بن جائے، نیکیوں کی رغبت ابھی سے ہماری بڑھ جائے. اچھے گزرے ہیں 2 مہینے. شعبان کا مہینہ تو اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ رمضان تو اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، تو پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی رمضان کی تیاری میں. البتہ امت کو نصیحت یہ فرمائی ہے کہ رمضان جب قریب آ جائے اس وقت نفل روزے ہم لوگ نہ رکھیں تاکہ رمضان کے روزوں میں کمزوری نہ ہو جائے. لیکن اللہ کے نبی تو مسلسل رکھتے تھے، پورا شعبان ہی روزہ رکھتے تھے. تو ہمارے نبی نے رمضان کی عظمت ایسے سکھائی ہے کہ ہم پہلے سے ہی چوکن نہ ہو جائیں، پہلے سے ہی ہم اپنے آپ کو اس کے استقبال کے لیے تیار کریں. اب اسی میں ایک چیز جو ہے، شعبان میں 15ویں شعبان کی رات ہے، جس کو ہمارے علاقے میں شب برات کہتے ہیں، ہندو پاک کے اندر شب برات، نجات کی رات، مغفرت کی رات. تو گویا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان سے پہلے ہی ہم لوگوں کو عبادتوں کی طرف موڑ دینے کی ایک تدبیر ہے کہ 15 دن پہلے ہی ایسی رات رکھ دی جس کی فضیلتیں ہیں، اور 15 دن پہلے ہی آدمی رجوع اللہ کرے اور خوب توبہ کرے، خوب استغفار کرے، ابھی سے اس کے اوپر کیفیت طاری ہو جائے. تو یہ بھی گویا شب برات کیا ہے، رمضان کا استقبال ہے. اب یہ جو رات ہے اس کے سلسلے میں سب ملکوں میں یہ رات منائی نہیں جاتی، پتہ ہی نہیں چلتا کتنے ملکوں میں کہ کب شب برات آئی گئی، مگر ہمارے ہندوستان، پاکستان، بر صغیر میں 3 راتوں کی طرف لوگوں کی بڑی توجہ ہے، شب معراج، شب برات، شب قدر. باقی دنیا کے ملکوں میں ایسی حیثیت ان کی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، مخصوص رات کے ٹائپ میں لوگ انتظار ہی نہیں کرتے. شب قدر جہاں تک ہے وہ تو سب کو معلوم ہے، وہ آخری 10 راتوں میں ہے وہ رمضان کے، اس لیے سب ملکوں میں آخری 10 دنوں میں ہی محنت کرنے کا مزاج ہے، تاک راتوں میں اور 10 دنوں میں. مقرر طور پر یہ 3 راتیں، یہ خود ہمارے علاقے کے اندر اس کا رواج پڑ گیا ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ یہاں جو مسلمان آئے ہیں اسلام میں، وہ ہندو دھرم سے آئے ہیں، یہاں کی پرانی تہذیب سے آئے ہیں، تو اس تہذیب میں پہلے سے جاگنے کی راتیں ہیں، پہلے سے جاگنے کی راتوں کی عادت تھی. تو اب اسلام میں آنے کے بعد بھی کچھ راتوں کو جاگنے کی مان لیا گیا اور خوب دھوم کی جاتی ہے اس کے اندر، خوب شور شرابا، اور جاگنے ہی کو اصل سمجھا جاتا ہے. جو پرانا رسم و رواج تھا، عبادتوں کا اصل مسئلہ نہیں تھا، جاگنا ہے کسی طرح، جبکہ اسلام میں جاگنے کی کوئی رات نہیں ہے، عبادت کی ہیں راتیں مگر جاگنے کی تو نہیں ہے. اب یہاں کی تہذیب میں یہ تھا غیر مسلموں کی کہ چاہے جوا کھیلتے ہوئے جاگو مگر جاگو، جاگنے کی رات تھی وہ. تو اس پس منظر میں ان راتوں کو بہت اہمیت حاصل ہو گئی. ہوا یہ کہ شروع کے اسلام کے داعیوں نے، مبلغوں نے، جب بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں آئے تو ان کو پرانی عادتوں سے، رسم و رواج سے ایک دم ہٹانا بہت مشکل تھا. اس لیے کہ انسان کا ذہن بدلتا ہے جلدی سے، تہذیب نہیں بدلتی جلدی سے. تو اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ جو پرانے رسم و رواج تھے اس میں سے مشرکانہ چیزیں ہٹا کر ان کا سیٹ اپ باقی رکھ کے اس میں دین کی چیزیں ملا دیں، تاکہ آہستہ آہستہ وقت گزرتا جائے گا تو پورا دین مکمل سمجھ میں آئے گا، مکمل تبدیلی ہوگی. تو بہرحال یہ جو پس منظر ہے ہمارے ہندوستان میں، یہ خاص پس منظر میں ان راتوں کی زیادہ اہمیت ہو گئی. خاص طور پہ شب برات کو تو ایک عید کی شکل دے دی گئی تھی، رات کی عید گویا، دن کی عیدیں جیسے ہی ہیں یہ رات کی عید. چنانچہ یو پی میں ہم نے دیکھا، مختلف جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ ایسا ہنگامہ رہتا ہے شب برات کو جیسے واقعتاً عید ہو. پوری سڑکیں سجائی جاتی ہیں، مسجدیں سجائی جاتی ہیں. لکھنؤ میں ہم نے دیکھا جب وہاں تھے تو بالکل سج دھج کے عورتیں باہر نکل کے رات بھر ٹہلتی رہتی ہیں. کیوں؟ رات کی عید ہے گویا. اور شب برات کے حلوے خاص ہیں، پکوان خاص ہیں، ایسے ہی آتش بازی، پٹاخے کے گیمز. باضابطہ حکومت کی نگرانی میں گومتی ندی کے کنارے جو ہے پٹاخوں کے مقابلے ہوتے ہیں. مختلف گروپ جو ہے الگ الگ ٹائپ کے پٹاخے، کوئی گھوڑے کے ٹائپ کا، کوئی اونٹ کے ٹائپ کا، اس کے مقابلے ہوتے ہیں، اس کے انعامات ہوتے ہیں. گویا وہ ایک رات کی عید ہے. وہ اس طرح سے شکل بن گئی ہندوستان میں. اسی لیے غالب نے اپنے محبوب کو دعا دی ہے، ہر روز روز عید ہو، ہر شب شب برات. اپنے محبوب کر رہا کہہ رہا ہے کہ تمہارا ہر دن عید کا دن ہو جائے، تمہاری ہر رات شب برات ہو جائے. تو اسی پس منظر میں کہہ رہا ہے کہ تمہاری ہر رات عید ہو جائے. تو یہ ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ جس انداز سے ہندوستان میں یہ راتیں منائی جاتی ہیں، یہ خالص کوئی قرآن و سنت کی چیز نہیں ہے. جو رنگ اس کو دے دیا گیا ہے، اس کو سمجھتے ہوئے پھر اس کی اصل جتنی حقیقت ہے ہم اسی کو ہم مانیں، اور اسی کے اعتبار سے ہم صحیح نیتوں کے ساتھ کام کریں. تو شب معراج کے بارے میں تو عرض کیا گیا کہ وہ تو کوئی ہر سال آنے والی رات ہے ہی نہیں. ایک مرتبہ معراج ہوئی تھی، ہر سال تو ہوتی نہیں، ہر سال کے بارے میں کوئی وعدے نہیں ہیں. اور شب برات کے سلسلے میں کئی حدیثیں آئی ہیں کہ یہ مغفرت کی رات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان، حضرت عائشہ آنکھ کھلی ان کی دیکھا تو حضور جو ہے بستر پہ نہیں ہیں، تلاش کرنے کے لیے نکلیں تو جنت البقیع میں قبرستان میں آپ کو پایا. حضور نے فرمایا کیا تم سمجھ رہی تھی کہ میں کسی اور اہلیہ کے پاس گیا ہوں؟ نہیں، آج کی رات بہت مغفرت کی رات ہے. تو میں یہاں، اللہ کے نبی وہاں سجدے میں دعا کر رہے تھے، اور فرمایا کہ بنو کلب کے قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں ان کے جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ آج کی رات مغفرت فرماتے ہیں. تو بنو کلب جو ہے ایک ایسا قبیلہ تھا جو بکریاں بہت پالتا تھا، اس لیے اس کی مثال دی کہ اس کے بکریوں کے بالوں کی جتنی تعداد ہے اتنی تعداد میں آج کی رات مغفرت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو میں دعا کر رہا تھا، مغفرت کر رہا کی دعا کر رہا تھا. تو ایسی حدیثیں، بہت سی حدیثیں آئی ہیں، مگر الگ الگ سے دیکھیں تو اس میں سے ہر حدیث ضعیف ہے. بہت سی حدیثیں ہیں مگر صحیح حدیثیں نہیں ہیں. صحیح کا جو ایک لیول ہے، ایک معیار ہے، اس لیول کی حدیث نہیں ہے. اور ضعیف حدیثیں ضعیف ہیں مگر 10 صحابہ سے آئی ہیں. الگ الگ صحابہ نے اس رات کے بارے میں حدیث بیان کی ہے، اس کے ہم تک پہنچنے میں راستے میں وہ ضعیف ہے. تو اس میں محدثین کا ایک اصول ہے، تو وہ ضعیف ہونے کی وجہ سے کئی ملکوں میں ادھر توجہ ہی نہیں ہے، اس کا دھیان ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے ملکوں کے، ہمارے ملک کے جو علماء ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ 10 صحابہ سے ثابت ہے، ایک سے نہیں، دو سے نہیں، 10 صحابہ سے بات نقل ہو رہی ہے، تو محدثین کا ایک اصول یہ ہے کہ جب کوئی چیز کئی راستوں سے آ رہی ہے کوئی حدیث، تو اس کی کوئی نہ کوئی اصل ہے. بالکل کچھ اصل ہی نہ ہو اور الگ الگ صحابہ سے روایت آ رہی ہو، اتنی بڑی تعداد میں روایتیں آ رہی ہوں، تو ہم اس کو بالکل بے اصل نہیں کہہ سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے کہ اتنے صحابہ سے آنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اس کی حقیقت ثابت ہوتی ہے. البتہ اس طرح مسجدوں میں جمع ہو کر سب مل کے عبادت کریں، اتنا اہتمام کریں، وہ تو اس سے ثابت نہیں ہوتا. اتنا تو ثابت ہوتا ہے کہ آدمی تنہائیوں میں عبادت کرے اپنی. اور پھر صحابہ کے اندر بھی، صحابہ کے بعد تابعین کے اندر بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے اس رات میں عبادتیں کی ہیں، اپنے اپنے گھروں میں تنہائی میں عبادتیں کی ہیں. تو ہمارے علاقے کے علماء کہتے ہیں کہ اتنا تو ثابت ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے، اس رات کی اہمیت ہے، اور اس رات میں انفرادی طور پر اپنے اپنے گھروں میں عبادتیں کرنے کا سلف سے ثبوت بھی ملتا ہے. اس وجہ سے بالکل بے اصل کہنا بھی درست نہیں ہے. اور جس طرح سے منایا جاتا ہے، جتنے زور و شور سے قبروں کو سجا، قبرستانوں کو لوگ جاتے ہیں، کیا کیا اس میں کرتے ہیں، جس انداز سے کرتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں. تو تاریخی پس منظر بھی معلوم ہونا چاہیے، اور قرآن و حدیث سے جتنا ثابت ہے وہ بھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اہل اللہ کے اپنے جو کیفیات ہیں، مکاشفات وغیرہ ہیں، تو حضرت مجدد الفسانی جو ہندوستان کے اندر انہوں نے اسلام کو پھر سے زندہ کیا، اکبر کے زمانے میں بالکل ختم ہو چکا تھا، بہت بڑا ان کا درجہ ہے، اور سنت کے بڑے شہدا تھے، اتباع سنت کے. ان کو جو ہے کشف بہت ہوتا تھا، ان کو توجہ اللہ کی ان کی بہت لین ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شب قدر سے گویا رمضان کی شروعات ہو جاتی ہے. جیسے سورج نکلتا ہے تو آسمان پہ تو وہ کافی دیر کے بعد ظاہر ہوتا ہے، صبح میں اشراق کے وقت کے بعد سورج ظاہر ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں صبح کب سے شروع ہوتی ہے؟ تہجد کے وقت سے شروع ہوتی ہے. ایک صبح صادق ہے، ایک صبح کاذب ہے. پہلی جو صبح اجالا ہوتا ہے تو وہ لمبائی میں اجالا ہوتا ہے، آسمانی میں ایک لمبائی میں اجالے کی ایک طرح کی کرن آتی ہے. پھر کچھ دیر کے بعد پھر جب چوڑائی میں آہستہ آہستہ اندھیرا چھٹنے لگتا ہے تو اس کو صبح صادق کہتے ہیں. صبح صادق جب ہوتی ہے تو ہماری فجر کا نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جو ابتدا صبح کی ہوتی ہے تو وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے صبح کاذب کے اندر. تو کہتے ہیں کہ جس طرح سے سورج طلوع ہونے سے، اب صبح کاذب تہجد کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ صبح کافی فجر کے سورج ظاہر میں نظر آنے سے ڈھائی گھنٹے پہلے شروع ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برکتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں، اس کا جو فیضان ہے وہ پندرہویں شعبان سے ہی شروع ہو جاتا ہے. جیسے صبح کاذب بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے، ایسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے 15 دن پہلے سے ہی، یہ شب برات سے ہی اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ برکتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر رمضان آتا ہے تو پھر موسلا دھار، پھر بہت بڑی طاقت سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں. اور رمضان میں غیر رمضان میں برکتوں کا کیا تناسب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر سال بھر اللہ کی طرف سے جو برکت رحمت اللہ کی طرف سے برستی ہے، اس کی مثال ہم ایک قطرے سے دیں گے، تو رمضان میں جتنی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں وہ سمندر کے برابر ہوں، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت رمضان میں متوجہ ہوتی ہے. بہرحال یہ رمضان کا آنا مسلمانوں کے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے. رمضان کیا ہے؟ جنت کی تقسیم کا مہینہ ہے، اللہ بانٹتے ہیں جنت اس میں، اور نیکیوں کی بہار آتی ہے اس میں. اللہ تعالیٰ دلوں کو متوجہ فرماتے ہیں، فرشتے ایک ایک دل کو آواز دیتے ہیں، اس لیے ایک اجتماعی ماحول بنتا ہے ماشاءاللہ، کثرت سے نمازیں، تلاوتیں، تراویح اور صدقے. تو گویا نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، اور ایک مومن کے لیے پوری قوت سے یہ پرجوش ہو جانے کا وقت اس لیے ہے کہ ہماری نظر میں کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچنا، جنت میں جانا، یہی ہماری زندگی کا پورا ٹارگٹ ہے. فرمایا فمن زحزح عن النار، قرآن مجید میں، بس جس کو جہنم کی آگ سے کسی طرح کھینچ کھانچ کے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، بے شک وہ کامیاب ہو گیا. کامیابی ہمارے نزدیک ہے، جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا. اور رمضان کے مہینے میں یہی دو خصوصیتیں ہیں، ایک طرف مغفرت ملتی ہے، جہنم سے نجات ملتی ہے، اور دوسری طرف بہانے بہانے سے جنت میں داخلے کا اعلان ہے اس میں. تو چونکہ ہماری جو ٹارگیٹ ہے اس کو حاصل کرنے کا زمانہ ہے، اس لیے رمضان آنے پہ بہت پرجوش ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ جو شب برات ہے گویا امت کو پہلے سے ہی متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ ذہنی طور پہ پہلے سے سب تیار ہو جائے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ ہم کل سے ہی جو ہے زیادہ استغفار وغیرہ اسی کی طرف کل سے ہی توجہ کریں۔ اب شب برات کے سلسلے میں جو مختلف احادیث آتی ہیں اس میں جو الگ الگ مضامین ہیں ان پہ ہم غور کریں تو اس رات کی تین خصوصیتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس رات میں روزی تقسیم ہوتی ہے، اگلے سال کی پوری پلاننگ ہوتی ہے، کس کو کیا کیا دینا ہے اور موت کس کو کب آنے والی ہے، یہ ساری چیزیں اس رات میں طے ہوتی ہیں، رزق کی تقسیم، موت کی تقسیم وغیرہ ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات جو ہے مانگنے کی رات ہے، جس وقت فیصلے ہو رہے ہوں تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس وقت ہم یہاں زمین پر اپنے لیے ضرورت کی چیزیں ہم مانگ رہے ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے مانگنے کی رات ہے، خوب ہر طرح کی دعائیں کرنے کی رات ہے۔ دوسرا مضمون جو حدیثوں میں آتا ہے، کچھ لوگ ایسے بدقسمت ہیں کہ اس رحمت کی رات میں بھی اللہ ان پر رحمت نہیں کرتے، کچھ گناہگاروں کا نام ہے، تو اب اس گناہ میں ہم مبتلا ہیں تو پہلے اس سے توبہ کر لیں پھر دوسری دعائیں کریں، تو وہ ان گناہوں کو سمجھنا اور اس سے توبہ کرنا۔ اور تیسری جو ہے یہ گویا رمضان کے استقبال کا ہے مغفرت، پہلے آدمی گناہوں سے دھلے گا پھر اللہ کی رحمتیں لے گا، تو یہ رات جو ہے دوزخ سے پناہ مانگنے کی اور توبہ کی رات ہے۔ تو تین پہلو اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو جو پہلی چیز ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں فیصلے ہوتے ہیں، لسٹیں بنتی ہیں کس کو کیا کیا ملنا ہے، اور شب قدر کے بارے میں پھر یہی مضمون آتا ہے۔ تو یہ توجیہ کی گئی ہے کہ شب برات میں تو فیصلے ہوتے ہیں، لسٹیں بنتی ہیں، شب قدر میں جو جاری کرنے والے فرشتے ہیں ان کو حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو انا انزلنا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، انا انزلنا فی لیلت مبارکہ انا کنا مدرین فیہا یفرخ کل امر حکیم۔ تو جمہور کی تو تفسیر یہی ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے، لیکن جو لوگ شب برات اس سے مراد لیتے ہیں وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ شب برات کے اندر لسٹیں بنتی ہیں اور شب قدر کے اندر وہ نافذ کرنے والے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ تو روزی جو تقسیم ہوتی ہے، روزی کا مطلب ہر ضرورت کی چیز ہے، صرف کھانا اور مال پیسہ ہی نہیں، انسان کو جتنی چیزیں ہیں ان سب کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوگا رزق۔ جو چیز بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے سب رزق ہے، جتنی ضرورتیں ہیں سب رزق۔ تو ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، کسی کو بچوں کی ضرورت ہے، کسی کو شادی کی ضرورت ہے، کسی کو صحت کی ضرورت ہے، مال ہے، دولت ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سب کا سب رزق میں آتا ہے، اور سب کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے، اللہ ہی دینے والے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور سب کچھ دینے والے اللہ ہی ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ لوگوں کی جو معیشت کا سامان ہے ہم نے ہی اس کو تقسیم کیا، اور فرمایا ام من شیء الا عندنا خزائنہ، جو بھی چیز ہے ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، لیکن ہم دیتے اتنا ہی ہیں جس کا ہمارا ایک منصوبہ ہے، ایک تقسیم کا پلان ہے، ورنہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہی۔ تو ہر چیز لینی ہے ہم کو اللہ سے، مومن کی نظر ہر معاملے میں اللہ ہی پہ ہونے۔ اب جیسا کہ عرض کیا گیا، اس سے صرف پیسہ ہی نہیں، اللہ کے پاس خوشیاں جتنی ہیں ہماری، خوشیوں کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، غم بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، آرام کی پوری شکلیں بھی اللہ ہی کے پاس ہیں، عزت بھی اللہ ہی کے پاس ہے، ذلت کے خزانے، صحت کے خزانے بھی اللہ ہی کے پاس ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی سب خزانوں کی کنجیاں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو شب برات وہ موقع ہے، یہ ساری چیزیں جب اللہ ہی سے ملنے والی ہے، تقسیم ہوتی ہیں، تو آدمی یہ سب چیزیں مانگے، اچھا دل لگا کے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ لیکن اکثر ہماری نظر جو ہے رزق کے بارے میں رہتی ہے، پیسے کے بارے میں رہتی ہے کہ بس اتنے پیسے ہو جائیں، بچی بیمار رہ رہی اس کا علاج ہو جائے گا تو ہمارے مسئلے ہو جائے، اتنے پیسے چاہیے اور فلاں کاروبار جم جائے گا تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رزق کے سلسلے میں طریقہ یہ ہے اللہ سے لینے کا کہ آدمی جو پریشانیاں آ رہی ہیں ان پریشانیوں پہ ہی نظر نہ رکھے، اپنے اعمال پہ نظر رکھے۔
اس لیے کہ اعمال کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں. تو اللہ سے رزق لینا ہو تو پہلے اپنے اعمال پہ نظر کر کے جو کمی ہے اس کی توبہ کرنا چاہیے، پھر رزق مانگنا چاہیے. جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے پہلے اس پہ نظر کر کے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے وعدے کرنا چاہیے، اچھے عمل کریں گے، کوتاہی نہیں کریں گے، اور خاص طور پہ اپنے کوئی گناہ یاد آ رہے ہیں تو ان سے معافی مانگنا. یہ ہے رزق لینے کا طریقہ، پہلے اعمال پہ نظر کریں. فرمایا ما اصاب من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم. اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، جو بھی مصیبت تم پہ آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور ایسے ہی جو بندہ جب اللہ کے بھول کے زندگی گزارتا رہتا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے اس کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے بھی آتی ہیں، اس کی غفلت دور کرنے کے لیے بھی آتی ہیں. تب مصیبتوں کو دور کرنے کا طریقہ صرف یہ نہیں کہ اللہ مصیبت دور کر دو، یہ ادھوری بات ہوئی. دعا تو کرنا ہے مگر اس سے پہلے اپنی غفلت دور کرنا ہے. تو قرآن میں ایک اصول یہ بتایا گیا کہ جب بندہ اللہ کو بھول کے زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو پھر مصیبتیں آتی ہیں. فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو بھی میرے یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی پھنسنے والی زندگی ہم بنا دیں گے. جیسے گلے میں کانٹا جا کے اٹک گیا، نگلنا چاہ رہے تو اندر بھی نہیں جا رہا، اگلنا چاہ رہے تو باہر بھی نہیں نکل رہا. ایسی زندگی، پریشانیوں والی زندگی ہو جاتی ہے جب آدمی اللہ کو بھلا دیتا ہے. اس واسطے مصیبتوں سے بچنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ غفلت چھوڑنے کا ارادہ کریں ہم اس رات میں، اور گناہ ترک کرنے کا ارادہ کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے کھلانے کا وعدہ ہے قرآن مجید میں کئی جگہ. آدمی اگر گناہ چھوڑ دے اور غفلت چھوڑ دے تو اللہ روزی دینے والے ہیں اور اللہ حالات کے بنانے والے ہیں. چنانچہ سورہ نوح میں ہیں، استغفار کرو، گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرو، معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ تم کو ہر چیز دیں گے. اس میں مال کا بھی تذکرہ ہے، اس میں اولاد کا بھی تذکرہ ہے، اس میں سب خوشیوں کا تذکرہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فقل تستغفروا ربکم، میں نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، وہ بہت معاف کرنے والا ہے. لینے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے معافی مانگنا. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا. پہلے تو پوری دنیا کی اصل معیشت زراعت سے ہی ہوتی تھی، اس لیے اس کا وعدہ کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، تم استغفار کرو اللہ تعالیٰ خوب بارشیں برسائے گا. ویمددکم باموالٍ وبنین، اللہ تمہارے مالوں میں اضافہ کرے گا، تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات کا انتظام کریں گے، نہروں کا انتظام کریں گے اللہ تعالیٰ. تو استغفار سے لینا ہے، اللہ سے مال لینا ہے، دولت لینا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آدمی اپنی گناہوں کا جائزہ لے کر اللہ کی امید پہ ارادہ کرے کہ میں گناہ چھوڑتا ہوں، پہلے توبہ ہونا پھر اس کے بعد مانگنا. یہ طریقہ صحیح نہیں، میں تو سارے گناہ کرتا رہوں گا آپ دیتے چلے جاؤ، یہ تو کوئی بولنے کا طریقہ نہیں. میں آپ کی نافرمانیاں جان بوجھ کے کرتا رہوں گا، مجھے عادت پڑ گئی ہے، میں چھوڑنے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتا، مگر آپ کا کام ہے میرے سب کام بناتے رہیں، یہ طریقہ نہیں. جب بھی اللہ تعالیٰ سے رزق لینے کی دعا کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے گناہوں کا جائزہ لے کر اللہ سے یہ وعدہ کرے بندہ کہ اللہ میں یہ گناہ چھوڑوں گا، پھر اس کے بعد تکلیفوں کی بات رکھے اللہ کے سامنے. تو کل دعا آپ کریں گے تو اس کی ترتیب یہی ہوگی، پہلے استغفار کیا جائے. اور ایک کیا ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کرنے سے اللہ نعمتیں چھین لیتے ہیں. پیسہ دیا گیا غلط استعمال، صحت دی گئی صحت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے اچھی خاصی آنکھیں دی ہیں غلط چیزوں کے دیکھنے میں رات دن لگے ہوئے ہیں. تو جب نعمتوں کا غلط استعمال ہوتا ہے تو اس سے بھی پریشانی آتی ہے. تو جب ہم دعا کریں گے کل شب برات میں تو پہلے یہ اللہ سے وعدہ کریں گے اللہ آپ کی نعمتوں کو ہم صحیح استعمال کریں گے، غلط استعمال نہیں کریں گے. شب برات کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ کچھ خاص گناہوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ گناہ کرنے والے ایسے ہیں کہ آج کی مغفرت کی رات میں بھی اللہ تعالیٰ ان گناہگاروں پر رحم نہیں فرماتے، ان کے اوپر اللہ کا غصہ ہی رہتا ہے. اس میں پہلی چیز جو بتایا گیا ہے کہ شرک کرنے والے، تو اپنی زندگی میں جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے کہیں کوئی شرک والی حرکت تو نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو ہم اپنا مقصود، اپنا محبوب اور اس سے لینے والے، اس سے امیدیں کرنے والے، آخری درجے کی عاجزی کی حرکتیں کوئی غیر اللہ کے واسطے تو ہم نہیں کر رہے ہیں، شرک کا کوئی پہلو تو نہیں ہے، پہلے شرک سے بچنا۔ اب کئی گھروں میں ایسا رہتا، ماشاءاللہ دیندار رہتے ہیں، دین کے کاموں سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، مگر ذرا کچھ مصیبت آئی تو ان کی عورتیں معلوم نہیں کیسے کیسی جگہوں پہ پہنچ جاتی ہیں، بچے دیر بیٹی کو بچے ہونے میں دیر ہو گئی، اور ذرا کچھ ہو گیا تو کہاں کہاں پہنچ جاتی ہیں اور شرکی اعمال کرتی ہیں، عامل جو بتائے وہ کرتے ہیں، تو اچھے خاصے گھروں میں شرک گھسا ہوا رہتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تو پہلا کام ہے شرک سے بچنا، دوسرے قتل ناحق، ناحق جو قتل کرے گا اس کی جو ہے شب برات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے لیے نہیں ہے۔ تو جو دین جو ہے جان کی اتنی عزت بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی ناحق قتل کرے گا تو آج کی رحمت کے دن بھی محروم رہے گا۔ اب اس دین کے بارے میں دنیا کیا سمجھ رہی ہے کہ یہ ٹیررزم کا دین ہے، جس کو چاہے وہ مارنا سکھاتا ہے؟ نہیں، اسلام میں جان کی بہت اہمیت، کسی کی جان لینا بالکل اجازت نہیں ہے، اس کی بے قصور بے ترتیب سے جان لینے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی ایک کو اگر کسی نے قتل کیا تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ پوری زمین پہ جتنے لوگ ہیں اتنے لوگوں کو قتل کرنے کے برابر ہے، فرمایا ایک کو قتل کرنا، من قتل نفسا بغیر نفس فکانما قتل الناس جمیعا، سارے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ بہرحال ناحق قتل کرنا اس کے اوپر بھی آج کی رحمت نہیں ہے۔ پھر رشتہ داروں سے جو کٹا ہوا رہتا ہے، بھائیوں سے کٹا ہوا، بہنوں سے کٹا ہوا، چچاؤں سے ماموں سے کٹا ہوا، رشتوں کو کاٹا ہوا ہے جو شخص، تعلقات نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ آج اس کی طرف دیکھنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے جو ہے شب برات کے دن اس سے پہلے ہی اگر کسی سے ہماری بات بند ہے تو بات کر لینا چاہیے، ناراضگی چل رہی ہے تو دور کرنا چاہیے۔ رمضان کا بھی فائدہ نہیں ہوگا ایسے لوگوں کو، جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے، اوپر نہیں جاتی ہے، جو لوگ رشتہ داروں سے کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے یہ رشتے ناطے، ان کو ہر حال میں نبھانا ہے، اور یہ شرط لے کے نہیں بیٹھنا میرے رشتہ دار میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو میں اچھا سلوک کروں گا، وہ بات کریں گے تو میں بات کروں گا، وہ عزت دیں گے مجھے تو عزت دوں گا، اس طرح کریں گے تو رشتے نہیں بنیں گے۔ میرا رشتہ دار میرے ساتھ اچھا سلوک کرے یا برا سلوک کرے، چاہے وہ میرا برا چاہے، چاہے مجھے وہ تکلیف دے، مگر میں تعلق نہیں توڑوں گا، میں تعلق رکھوں گا، اللہ کے واسطے رکھوں گا، اللہ کا بنایا ہوا رشتہ۔ تو قطع رحمی کو چھوڑ دے، اور فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے، عاق لوالدی، اس کے اوپر بھی اللہ کی رحمت شب برات کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے والدین کو منانا چاہیے، اپنے والدین کو راضی کرنا چاہیے، اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں، رمضان کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر والدین گزر چکے ہیں تو پھر ان کے لیے نیک اعمال کر کے دعائیں کرنا، اور وہ جن سے محبت کرتے تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اگر ایسا کریں گے تو ہم ان کی زندگی میں اگر ان کو تکلیف بھی پہنچا چکے ہیں تو اب معاف ہو سکتا ہے، انتقال کے بعد بھی اگر ہم ان کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں اور ان کے چہیتوں کی خدمت کرتے رہیں۔ اور ایک فرمایا جو کینہ دل میں رکھنے والے ہیں، کینہ پرور، ان کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ جو سینوں میں دشمنیاں رکھتے ہیں، فلاں سے دشمنی، فلاں سے دشمنی، اسلام یہ چاہتا ہے کہ سینے بالکل صاف ہوں، کسی کی نفرت دل میں نہ ہو، کسی سے دشمنی نہ ہو۔ تو دل میں دشمنیاں رکھ کے دعائیں کرنے سے، عبادتیں کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔ تو پہلے اپنے سینوں کا جائزہ لے کے جن لوگوں سے نفرت ہے دل میں، ان سب کی نفرت دل میں نکالنا، پہلے ان کے لیے دعائیں کرنا، یا اللہ ان کو ترقی دیجیے، یا اللہ ان کو خوشیاں دیجیے، ان کے نام، نفرت نکالنے کا طریقہ یہ ہے، جس سے ہمارے دل میں جلن پیدا ہو رہی ہے، جن سے ہمارے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، جن سے ہمارے دل میں غصہ ہے، جن کی نفرت دل میں آ رہی ہے، اس کو مٹانے کا طریقہ یہ ہے، دل نہیں بھی چاہ رہا ہے تو جا کے ان سے ملنا، ان کی عزت کرنا، احترام کرنا، ظاہری طور پر دل نہیں بھی چاہ رہا ہے تو ان کو اوپر بٹھانا، پر نیچے بیٹھنا، عزت اکرام زبردستی کرنا، تو اس سے وہ جو نفرت ہے وہ پگھلتی ہے۔ اور دوسرے اکیلے میں ان کے لیے دعائیں کرنا، اس سے بھی جو ہے وہ نفرت ختم ہوتی ہے۔ تو بہرحال جن جن لوگوں سے ہمارے دل میں کینہ ہے وہ صاف ہم کر لیں، یہ جینے کا طریقہ یہ ہے اسلام میں۔ اور جو شرابی ہے اس کو بھی شراب سے توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ یہ مغفرت اس کو نہیں ملے گی، آج کی رات کی رحمت نہیں ملے گی۔ ایسی بدکار اور بے حیا عورت کوئی ہے تو اس پر بھی رحمت کے دروازے شب برات میں بند ہیں، شب قدر میں بھی بند ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ایک دم رحمت اور دینے کے موڈ میں ہوتے ہیں اس وقت بھی ان لوگوں کے لیے راستے بند ہیں یہ جو نام آ رہے ہیں. تو شرابی جو ہیں ان کا بھی کام یہ ہے کہ توبہ کریں, بے حیا جو عورتیں ہیں وہ بھی جو ہے توبہ کریں پہلے. اسلام کے اندر شرم و حیا کی بہت اہمیت ہے اور اس دور میں اس کو بار بار ایک دوسرے کو یاد دلانے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اس دور میں بے حیائی ایک فیشن بن چکی ہے, بے حیائی عزت کی چیز بن گئی دوسری قوموں میں. حیا کو لوگ عیب سمجھتے ہیں اس زمانے میں, شرم و حیا کو. اس لیے ہم ایک دوسرے کو بہت یاد دلائیں, اپنے گھر والوں کو بہت یاد دلائیں کہ بھائی اسلام میں حیا بنیادی چیز ہے. جہاں ایمان ہے وہاں حیا ہے, اور جہاں حیا چلی گئی وہاں ایمان چلا گیا. اتنا دونوں کا زبردست لنک ہے. اس واسطے شرم و حیا کا بڑا خیال رکھنا. ایسے ہی تکبر والوں کو بھی شب قدر ہو یا اب ہو, ان کو اللہ کے دربار میں رسائی نہیں ہے, اللہ کی رحمت ان کے لیے نہیں. جو ٹخنے اپنے تکبر کی وجہ سے اتنے لمبے لمبے کپڑے پہن رہے ہیں کہ ٹخنے چھپا رہے ہیں, حضور نے فرمایا ان کی بھی مغفرت نہیں, اور تکبر والوں کی بھی. اللہ تعالیٰ کو تکبر مستقل ناپسند ہے. شیطان بنا ہے تکبر کی وجہ سے. مومن وہ ہے جس کے دل پر اللہ کی بڑائی کا اتنا احساس چھایا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی خوبیاں دیکھ کے اکڑنے کا موقع ہی نہیں ملتا. اس کو اپنی کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی تو اکڑے گا کہاں. جو بھی اکڑ رہا ہے, تکبر کر رہا ہے, تو اس کا مطلب اس نے اللہ کو نہیں پہچانا, اللہ کی عظمت کا دھیان نہیں ہے اس کو, اس لیے اپنی بڑائی سوچ رہا ہے. تو تکبر کی اسلام میں بہت ہی سختی کے ساتھ جو ہے مذمت کی گئی ہے, وہ بہت بڑے گناہوں میں آتا ہے. ایسے ہی سود ہے. اس زمانے میں سود بہت پھیل گیا, تو جو آدمی سود کے اندر مبتلا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہونے والی ہے. ایسے ہی چغلی ہے, غیبت بولتے ہیں. ایک کے کسی کے پیٹ کے پیچھے اس کی برائی بولنے کو غیبت کہتے ہیں, اور اس کی بات جا کے اس کو لگانا, اس کی بات آگے اس کو لگانا اور لڑائیاں ڈالنا, اس کو چغلی کہتے ہیں. تو چغلی کرنے والے کے لیے بھی آج کی رات میں شب برات کے اندر مغفرت نہیں ہے. بہرحال رزق جو ہے مانگنے کی رات ہے, اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگنے کی رات ہے, اور تیسرا پہلو یہ ہے نجات مانگنے کی رات ہے. اصل تو وہی ہے, مغفرت مانگنے کی رات, تاکہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہمارے دل نرم ہو جائیں. پورے سال بھر سستی کرتے کرتے, غفلت کرتے کرتے, گناہوں کے مندر مبتلا ہو کے ایک طرح کی سختی جو دل پہ آ گئی ہے, اللہ سے ایک جو دوری ہو گئی ہے, رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ہم اس کو دور کر لیں, پہلے ہی ہم پاک صاف ہو جائیں, تاکہ جب رمضان شروع ہو تو پہلے ہی دن سے اللہ کا پیار ملے. ورنہ رمضان کا ایک بڑا حصہ ایسا گزرے گا کہ ابھی اللہ ہم پہ غصہ ہی رہیں گے. اب رمضان میں کتنے دن تڑپنے کے بعد غصہ کم ہوگا, اس کے بعد رحمت شروع ہوگی. اور اگر شب برات کے موقع پر ہی اگر ہم توبہ کر لیں, اپنے گناہوں کا احساس کریں, اللہ تعالیٰ کو رو دھو کے منا لیں, تو انشاءاللہ رمضان شروع ہوتے ہی بھرپور رحمت ملے گی, اونچے سے اونچے درجے ہم کو حاصل ہوں گے. تو ضرورت اب استغفار کرنے کے واسطے کیا ہے صاحب, صرف ہاتھ اٹھا کے یا اللہ معاف کر دے کوئی استغفار نہیں بولتے. استغفار اس وقت ہے پہلے اپنے گناہوں پر ندامت ہو. اب ندامت کب ہوتی ہے, آدمی پہلے اپنے آپ کو گناہگار سمجھے گا تب ندامت ہوگی. آج کل کی ایک تہذیب کا ایک برا اثر ہے, جب سے دنیا میں یورپی تہذیب آئی, اکڑنا, سجنا, سنورنا, اپنے کو بہت بڑی چیز سمجھنا, یہ کلچر میں داخل ہو گیا. آج کل جو ہے رکھ رکھاؤ بہت زیادہ ہے. ہر آدمی چونکہ پیسہ بھی بہت آ گیا ہے, ہر ایک کے پاس ڈگریاں بھی آ گئی ہیں, عزتیں بھی مل رہی ہیں, تو دلوں میں میں مجرم ہوں کا احساس کم ہو گیا. میں اللہ کا مجرم ہوں, جتنے ادب سے زندگی گزارنا چاہیے تھا وہ ادب نہیں ہے میرے پاس. میری نمازیں بھی کھوکھلی ہیں, میری گفتگو میں غفلت ہے, میرے جینے میں غفلت ہے, میں حقیقت میں اپنی موجودہ پوزیشن کے اعتبار سے ایک جہنمی انسان ہوں. یا اللہ مجھے معاف فرما, یہ غم نہیں ہے آج کل. یا تھوڑی سی نماز پڑھ لیتے ہیں, اچھے کپڑے پہن لیے, ذرا کچھ شیروانی پہن لیا, اچھی ٹوپی پہن لیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں. حالانکہ اللہ کی عظمت کے سامنے, اللہ کی جو نعمتیں ہیں اور اللہ کا جو ادب ہونا چاہیے, اس کے اعتبار سے ہم لوگ مجرم ہیں. تو آدمی استغفار اس وقت کرے گا جو اپنے کو مجرم سمجھے گا, شرمندہ ہوگا, نادم ہوگا. تو پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے ادب کو سمجھیں ہم لوگ, اللہ کی عظمت کو سمجھیں اور اپنے کو مجرم سمجھیں, تب جا کے کل کی ہماری دعائیں صحیح دعائیں ہوں گی. اور ندامت سے مانگے گا تب معافی ہوگی, اوپر سے بول رہا ہے یا اللہ معاف فرما یا اللہ معاف فرما، اور اس کے دل میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں، میں اچھا خاص یہ میری زندگی، کسی کو ستاتا نہیں میں، حرام کی کھاتا نہیں میں، اور میں اتنے سب کام کر رہا ہوں، میں اچھا آدمی ہوں، دل میں بیٹھا ہوا ہے اور زبان سے بول رہا ہے اللہ معاف فرما یا مال، تو اللہ تو دل کو دیکھتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی عظمت کو یاد کر کے اپنے قصوروں کو ہم سمجھیں پہلے، بہت بڑا حق ہے اللہ کا، ہماری پوری زندگی بھر کی عبادت ایک گھونٹ پانی کا بدل نہیں بن سکتی، اس واسطے بہت ندامت کی ضرورت ہے، جب ندامت ہوگی تو انشاءاللہ صحیح استغفار ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے جنت میں پہنچنے کا مہینہ بنائے، اللہ تعالیٰ دل و جان سے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔